علی ولد علی سلوان اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. برائے خوشنودی امام زمانہ جلالہ تعالی فرجہ الشریف بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ. تاجیل ظہور امام زمانہ جلالہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. سورہ فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرغبية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا والله غفور شكور. تمام حمد و ثنا اور ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ رب جو پالنے والا ہے اور اپنی تمام مخلوقات کا رازق، وہ پروردگار جس نے دعا کا حکم دیا اور دعاؤں کی استجابت کا وعدہ کیا، وہ رب جو ہم سے شہرک سے زیادہ نزدیک ہے. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار جیسا تو ہمیں پسند کرتا ہے ویسا بنا لے، کیونکہ تو ہمارا وہ رب ہے جیسا ہم نے چاہا ہے. اس سے بہتر جو ہم پروردگار عالم کے بارے میں سوچتے ہیں، جتنا بھی ہم سوچتے ہیں، وہ سب کچھ پا رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں. خداوند متعال نے انسان کو بہت زیادہ توانائیوں کے ساتھ اپنی جانب سے خلق کیا، ورنہ انسان کے لیے بھی کہا گیا ہے خلق الانسان ضعیفہ، انسان کو کمزور پیدا کیا. لیکن وہ یہی انسان اشرف المخلوقات بھی ہے اور اس کا درجہ فرشتوں سے بلند تر بھی ہے. اگر وہ راہ راست پر, راہ مستقیم پر, اللہ کی راہ پر آ جائے, اس کا تعلق خدا اور اہل بیت سے بن جائے, تو پھر بہت زیادہ قدرت مند ہے. جس کا ذکر چار مجالس میں تھوڑا تھوڑا ہوتا رہا اور کچھ مثالیں بھی دی, کچھ لوگوں کے واقعات بھی سنائی, آج بھی اس مودت کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے پہلے میں آپ کے سامنے ایک دفعہ ترجمہ پڑھ دوں. کچھ لوگ شاید نئے بھی ہیں, درود بھیجے گا محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. اللہ تعالیٰ سورہ شورا کی 23 آیہ کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے رسول, کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہیں, کچھ مال دینا چاہتے ہیں, کوئی منصب دینا چاہتے ہیں, میں تم سے کسی بھی چیز کا رسالت کے عوض سوال نہیں کرتا, مجھے کوئی اجر کوئی معاوضہ نہیں چاہیے سوائے میرے نزدیکیوں کی مودت کے. اور کل تک کی بات میں, کل تک جو گزر چکی ہے گفتگو, اس میں یہ بیان ہوا کہ مودت اور محبت میں کیا فرق ہے. محبت چاہت کے معنوں میں ہے اور مودت چاہت کے ساتھ اطاعت کے معنوں میں. اور اہل بیت عصمت و طہارت کا اجر رسالت اب بھی ادا نہیں ہو رہا. اگر ہم اور آپ اجر رسالت ادا کر رہے ہوتے, بہت کم لوگ ہیں جو اس اجر رسالت کو ادا کر رہے ہیں, تو مولا کا ظہور ہو جانا چاہیے تھا. ظہور کو ہم اسی وقت دیکھیں گے جب ہم اجر رسالت کو ادا کریں گے. مودت کے تقاضے عمل کے ساتھ ہیں, اعمال صالحہ کے ساتھ ہیں, نیکیوں کی ترویج کے ساتھ ہیں. اہل بیت کے چاہنے والے نیکیوں کو پھیلائیں اور برائیوں کو روکیں. امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں جو حالات تھے, آج بھی حالات اگر ویسے نہیں ہیں تو بہت سدھرے بھی نہیں ہیں. اب بھی باطل ہے, اب بھی گناہ ہے, اب بھی ظالم حکمران ہے, اب بھی معاشرے میں برائیاں ہیں, حتیٰ جو نام لینے والے ہیں اہل بیت کا, وہ بھی برے کام کر رہے ہیں. اور ہم نے شیعہ کو اور شیعہ کو جو منزلت اہل بیت کی نگاہ میں تھی اس سے بہت نیچے سمجھا. شیعہ کیا ہوتا ہے؟ شیعہ کا لغوی معنی ہی پیروکار ہوتا ہے, ان کا فالوور, ان کے پیچھے چلنے والے. اور محب وہ ہوتا ہے جو چاہنے والا تو ہوتا ہے لیکن اس کے اعمال وہ اجر رسالت والے نہیں ہیں, مودت والے نہیں. اس لیے اہل بیت نے جگہ جگہ روکا کہ شیعہ مت کہو بلکہ کہو محب. امام حسین علیہ السلام کے پاس درود بھیجے گا, اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. امام نے کہا کہ تم نے بہت بڑا دعویٰ کیا, یہ مت کہو کہ میں آپ کا شیعہ ہوں بلکہ کہو کہ میں آپ کا محب ہوں. کیونکہ شیعہ وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کوئی برائی نہ ہو, دل میں کوئی کدورت نہ ہو, بغض نہ ہو, کسی کی عداوت نہ ہو, حسد نہ ہو, جھوٹ نہ ہو, غیبت نہ ہو, بدنیتی نہ ہو, سوئے زن نہ ہو, اس کا دل پاک و پاکیزہ ہو. امام حسین کی نگاہ میں وہ شیعہ ہے جو دین کے اوپر, امام نے کہا, عمل کرنے والا ہو, وہ شیعہ ہے. اور مولا ناراض غضبناک ہوئے, تم نے کیوں کہا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں؟ پھر چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام, اللهم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. امام کے پاس بھی ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. یہ اظہار محبت کے طریقے, جیسے کوئی جا کر کسی سے کہتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں, تو لفظ شیعہ بہت پرانا لفظ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ وہ شیعہ, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے شیعہ, ان کے پیروکار. تو لفظ تو کوئی نیا نہیں تھا, اور اسی طرح سے یہ لفظ اب ہمارے درمیان زیادہ رائج ہوتا چلا گیا. چھٹے امام بھی ناراحت ہوئے اور امام نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ شیعہ کون ہوتا ہے؟ مولا نے کہا کہ شیعہ وہ ہوتا ہے, بہت ہی خوبصورت ملاک دیا, بہت ہی اچھا معیار. ہر آدمی اپنے آپ کو اس بات کو سن کر اور غور و فکر کر کے سوچے کہ ہم شیعہ ہیں. مولا نے کہا شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنا مال اپنے اوپر خرچ کر کے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اپنا مال مومنین کے اوپر اور دین کے اوپر خرچ کر کے خوش ہوتا ہے. پہلے دن سے خوشی اور غم کی بات ہو رہی کہ محبت بھی وہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, اس کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے, اس کی خوشی میں خوش ہوتا ہے, اسی طرح محبت پہچانی جاتی. مولا کہتے ہیں شیعہ وہ ہوگا جو اپنے اوپر خرچ کر کے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اہل ایمان کے اوپر اور دین کے اوپر خرچ کر کے خوش ہوتا ہے. ہر شخص اپنے آپ سے سوال کر, امام نے کہا تم بتاؤ کہ تمہیں اپنے اوپر مال خرچ کر کے زیادہ خوشی ہوتی ہے یا مومنین کے اوپر اور دین کے اوپر مال خرچ کر کے زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ اس نے کہا مولا اپنی ذات کے اوپر خرچ کر کے زیادہ خوشی ہوتی. امام نے کہا تم ہمارے شیعہ نہیں. یہ شیعت کا معیار, کتنے ہوں گے ایسے شیعہ پوری دنیا میں, پوری کائنات میں, سیاہ کپڑے پہننے والے امام کی نگاہ میں شیعہ نہیں ہے, بلکہ اپنی اصلاح کرنے والے, اپنی نفس کی تربیت کرنے والے, پاکیزہ بننے والے, متقی بننے والے, پرہیزگار اور دین کے لیے جذبہ رکھنے والے, عمل کرنے والے, صرف جذبہ بھی نہیں, میدان عمل میں اترنے والے, وہ مولا کی نگاہ میں شیعہ ہیں. درود بھیجے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر کوئی دائرہ تقویٰ میں آ جائے, اس کے اندر یہ کوالٹیز پیدا ہونا شروع ہو جائے, وہ کسی مقام تک پہنچ جائے, تو پھر اہل بیت اس طہارت کی طرف سے اس کے لیے عطایا آتی. ایک عالم دین تھے سید حیدر نام کر کے, اور ان کی زوجہ سادات میں سے تھی, وہ بھی سیدانی سید زادی. ہمیشہ آج تک, تاریخ سے لے کے آج تک, اگر کوئی مرد کسی کامیابی پر فائز ہوا ہے تو اس کے پیچھے خواتین کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. ہر گھرانے میں اگر کوئی متقی انسان بنا ہے تو ناممکن ہے کہ پیچھے عورتوں کا کوئی ہاتھ نہ ہو, چاہے اس کی ماں ہو یا بیوی ہو, اور خصوصاً زوجہ کا کردار بھی اہمیت رکھتا ہے. بہت سارے اچھے لوگ ہوتے ہیں شادی کے بعد بگڑ جاتے ہیں بیویوں کی سلوک کی وجہ سے, بیویوں کے عدم تعاون کی وجہ سے, بیویوں کے غیر متقی ہونے کی وجہ سے ان کے گھروں سے برکتیں نکل جاتی. کچھ کام خواتین کے, کچھ کام مردوں کے. سید حیدر کی زوجہ بھی سیدانی تھی, اور غربت کے دور میں, سخت دور میں ان کے یہاں مہمان بھی آیا کرتے تھے. بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان خود غربت کے دور میں ہو اور وہ لوگوں کو کھانا بھی کھلائے, لیکن اہل بیت کے چاہنے والے ایسے. انہوں نے مہمانی کی, لوگوں کو اپنے گھر بلایا, اور کھانا اتنا ہی تھا جتنا مہمان کھا سکتے. بچا ہوا کھانا, بہت تھوڑا سا کھانا تھا, وہ ان کی زوجہ کے لیے بچا. زوجہ نے روزہ رکھا تھا, ماہ رجب کے شعبان کے مستحب روزے رکھا کرتی تھی, اور جس کا بہت ثواب ہے ان روزوں کا, ماہ رجب اور شعبان. افطار کا وقت ہوا, انہوں نے وہی کھانا سحری کے لیے, اگلے دن کی سحری کے لیے رکھ دیا, پانی سے افطاری کی, کھانا نہیں کھایا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور سائل آیا, محلے سے کوئی آیا, اس نے سوال کیا کہ ہمیں کھانا چاہیے, اگر کچھ ہو بچے بھوکے. وہی والا کھانا جو ان کے پاس پڑا تھا وہ سائل کو دے دیا, اور پھر اگلے دن سحری بھوک کے ساتھ پانی پی کے سحری کی, روزہ رکھا. فجر کی نماز کے بعد, نماز شب کے بعد, فجر کی نماز کے بعد, تعقیبات کے بعد, جب ان کی آنکھ لگی تو اس وقت انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دو بیویاں آئیں, اور محسوس یہ کیا کہ وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجہ. تو جو بیوی آئی تھی انہوں نے سوال کیا کہ میری بیٹی تم نے بھوک اور پیاس کے ساتھ بھوکی روزہ رکھا ہے, تو کچھ چاہیے, کچھ مدد چاہیے, تو ہم سے سوال کرو. اہل بیت عصمت طہارت مدد کے لیے پہنچتے ہمیں یقین. انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ مصری اور چینی اور دو چیزوں کا ذکر ہے, بعض جگہوں پر آلو لکھا ہوا ہے, اس کا سوال کیا تو دو سبز بوریوں میں وہی چیزیں جو انہوں نے طلب کی تھی ان کی جانماز کے پاس رکھ کر بیویاں چلی گئیں. ان کو احساس ہوا کہ جا رہی ہیں, خواب سے جب بیدار ہوئی ان کے پیچھے پیچھے بھاگی, لیکن کیا دیکھا کہ دروازے جو بند تھے ویسے ہی بند ہیں, کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں تھا. اور بہت افسوس کرتی ہیں کہ بیداری کی حالت میں زیارت نہیں کی.
ان کے شوہر ان کے شور کی وجہ سے جو ہڑبڑا کر اٹھی تھیں بھاگی تھیں وہ ان سے سوال کرتے، دوسرے کمرے میں تھے کہ کیا ماجرا ہے، انہوں نے پوری کہانی بتائی. تو وہ تبرک جو انہیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملا تھا، اس تبرک کا اثر اتنا تھا. مسجد سلماسی ہے، اگر کبھی آپ لوگوں کو قم جانے کا موقع ملے تو ایک مسجد سلماسی شہر قم میں، اس کے جو بانی تھے وہ عالم دین، وہاں پر سب سے پہلے جنہوں نے اس مسجد میں نماز جماعت پڑھوانا شروع کی، بیمار تھے انہیں اس سے شفا ملی، اور بہت سارے لوگوں کو ان کے اس تبرک سے جو جناب سیدہ نے انہیں عطا کیا تھا شفا حاصل ہوئی، بے انتہا لوگوں کی مشکلات حل ہوئی. جناب سیدہ کے ذریعے سے، بیوی کے وسیلے سے لوگوں کی مشکلات اس زمانے میں بھی حل ہوتی تھی، آج بھی حل ہوتی ہیں. شرط یہ ہے کہ ہمیں یقین ہو اور ہمارا ایمان اتنا پختہ ہو ہم تقویٰ کے راستے پر آئیں، تاکہ اہل بیت اس مطہرت ہماری مدد کریں، ہماری امداد کریں. درود بھیجے گا محمد. اللہم
صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم.
اہل بیت کی نگاہ میں ہم محبوب بن جائیں، اس سوال کو بھی دو تین دفعہ اٹھایا، ہم کیسے محبوب بنے؟ ایک سوال یہ ہے کہ ہم اہل بیت کو چاہتے ہیں نہیں، اور دوسرا سوال یہ کہ اہل بیت ہمیں چاہتے ہیں نہیں. اہل بیت نے تو ان لوگوں سے کہا جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، غضبناک ہو کر کہا کہ تم غلط دعویٰ کر. امام رضا دو مہینے تک ان کی ملاقات نہیں کرتے، دو مہینے تک انہیں رد کرتے، کیونکہ پہلے اپنے اعمال اچھے کرو پھر ہمارے سامنے آنا، پھر یہ دعویٰ کرنا ہے. بڑے بڑے دعوے نہ کرو جب تک کہ تمہارے اعمال اعمال حسنہ نہیں ہے. اہل بیت اس مطہرت اپنے چاہنے والوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، چاہنے والوں کو چاہیے ویسے ہی بنے، ہم ایسے بن جائیں جس سے وہ محبت کرنے والے، تاکہ ہمارا مقام بھی ان لوگوں کی طرح جو اصحاب امام حسین علیہ السلام میں تھے، تو امام حسین علیہ السلام کی خدمت کرنے والے تھے. اہل بیت نے چاہا کہ ان کے چاہنے والے جاہل نہ ہوں، ان کے چاہنے والے علم رکھنے والے ہوں. علم وہ خزینہ ہے جو اہل بیت نے ہمیں دیا، اگر ہم علم سے دور ہوں گے تو اہل بیت کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہوں گے. قرآن میں جو فضیلت کے اسباب ہیں، جن چیزوں کی وجہ سے انسان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز علم ہے. بغیر علم کے کوئی شخص رستگار نہیں ہو سکتا، فلاحیاب نہیں ہو سکتا. جاہل آدمی نابینا، جاہل آدمی وہ شخص ہے جس نے رسول اللہ کی کمر کو توڑا ہے. نبی اکرم نے کہا کہ دو گروہ ایسے ہیں جنہوں نے میری کمر توڑ دی ہے، ایک وہ عابد جو جاہل ہے، جہالت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، جسے نہیں معلوم کس طرح عبادت کرنی چاہیے، وضو نہیں کرنا آتا، نماز کے احکام نہیں آتے، اور یہ ہمارے ہاں کی جہالت جو ہے وہ بہت عمومی ہے، بہت زیادہ بدیہی ہے. سب کو معلوم ہے کہ بعض جگہوں پہ تو لوگوں کو دین کی اہم چیزیں نہیں معلوم ہو کہ دین نے کیا کہا ہے، دین ایک عام انسان سے کیا تقاضے کرتا ہے. مثلا نماز نہیں پڑھتے لوگ، اور بعض جگہوں پر تو نماز کی حیثیت کو اتنا گرایا جاتا ہے کہ اگر ہم نے مجلس کر لی ہے، ماتم کر لیا، تو نماز کی کوئی ضرورت نہیں. اس حد تک جو ہے وہ اہل بیت کے نام لینے والوں کے درمیان میں جہالت، مغفرت کے نام پر ہم بہت ساری چیزوں سے دور ہو چکے ہیں، جبکہ اہل بیت چاہتے ہیں کہ علم رکھنے والے ہوں ان کے چاہنے والے، علم کے ساتھ عمل کریں، عمل بھی کریں عبادت بھی کریں، تو بغیر علم کے نہیں. ہم کہتے ہیں خدا نے متعال قبول کرنے والا، خدا نے متعال کرے انما یتقبل اللہ من المتقین، اور یہ لفظ حسر انما کا، حسر کا مطلب ہے کسی چیز کو محسور کرتے ہیں، بس یہی ہے کہ بے شک اللہ قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عبادات کو مقبول کرتا ہے صرف متقین سے، تقویٰ کے ساتھ پروردگار عالم قبول کرتا ہے عبادتوں. دوسرا گروہ جس نے کمر توڑی ہے رسول اللہ کی، دو گروہ، ایک وہ عابد جو عبادتیں تو کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، بہت کچھ کر رہا ہے لیکن جاہل ہے، اور دوسرا وہ گروہ جو علم رکھتا ہے اور عمل نہیں کرتا، جانتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. آیت اللہ بہجت نے بہت خوبصورت جملہ کہا معرفت کے بارے میں، یہ لفظ معرفت اکثر میں سوچتی ہوں ہماری سوسائٹی میں بعض الفاظ ایسے ہیں جو بہت حقیقت ہے کہ مشکل الفاظ یعنی ان کو سمجھنا چاہیے، ان کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، لیکن رائج ہو جاتے ہیں، لوگ سمجھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے. یہ معرفت کا لفظ بھی ایسا ہی، معرفت کیا ہے؟ انہوں نے بہت آسان طریقے سے بتایا تاکہ انسان کی سمجھ میں، کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں علم رکھتے ہو اور عمل کرتے ہو، یہ معرفت. کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں انسان علم رکھتا ہے اور عمل نہیں کرتا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص بے معرفت، جانتا تو ہے کہ عمل نہیں کر رہا. ایسے شخص نے بھی رسول اللہ کی کمر کو توڑ دیا، نبی اکرم کی کمر کو توڑ دیا. توڑنا بہت ہی مشکل اور سخت وقت میں استعمال ہوتا ہے کمر کا توڑنا. نبی اکرم نے کہا یہ دو گروہ ایسے ہیں جنہوں نے میری کمر توڑ دی. سب سے پہلے تو انسان یہ سوچے کہ دین میں سب سے اہم چیزیں کیا ہیں جس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، جس کا علم حاصل کرنا چاہیے. ایک حدیث سے قدسی ہے، درود بھیجے گا محمد والا. صلی علی محمد علی محمد وجل فرجہم. حدیث قدسی یعنی اللہ تعالی کا کلام. پروردگار عالم نے بندوں کو بیان کیا کون سا بندہ خدا سے نزدیک ہوتا ہے. اس بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بندہ واجبات کے اوپر عمل کرتا ہے، محرمات سے پرہیز کرتا ہے، تو مجھ سے قریب ہو جاتا ہے. وہ چیزیں جن کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، جیسے نماز واجب ہے، پردہ کرنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، خمس دینا اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے اوپر واجب ہوتا ہے، لازمی ہے، جس کی بچت ہے، سالانہ بچت ہے، اس کے اوپر واجب ہے. کتنے مسائل ہیں مثلا خمس کے حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں، اگر ہم مقروض ہیں، اگر ہم نے کمیٹی ڈالی ہے، اگر فلاں چیز ہے، تو یہ ساری چیزیں آتی. انسان کو علم ہونا چاہیے کہ کس کی صورت میں اس کے اوپر خمس واجب ہوگا. جب محبت دنیا کم ہوگی تبھی یہ واجب بھی ادا کر سکے گا. بعض جگہوں پر زکوٰۃ واجب ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی جو ہر شخص کے اوپر علیحدہ علیحدہ مقام کے اوپر واجب ہوتی ہیں. واجبات کو ادا کرنے والا ہو لیکن علم کے ساتھ، جہالت کے ساتھ میں، احکام اسے معلوم ہو، پتا ہو نماز کیسے پڑھتے ہیں، شکیات نماز کے کیا مسائل ہیں، تشہد کے کیا طریقے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض جگہوں پر لوگوں کو تشہد بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، سلام بھی صحیح معلوم نہیں ہوتا، لوگ سورہ قدر کو غلط پڑھ رہے ہوتے، تجوید نہیں معلوم ہو. کتنی جہالت! اس جہالت کو مٹانے کی ذمہ داری اہل بیت کے چاہنے والوں کی ہونی چاہیے. اگر کہیں مدرسہ ہے، کہیں پر دین سکھایا جا رہا ہے، تو اس جگہ کو آباد کرنا اہل بیت کے چاہنے والوں کی ذمہ داری. جہالت کو مٹانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں جہالت ہے وہاں وہاں یہ جہالت مٹائی جائے. واجبات کو ادا کرے گا، محرمات سے پرہیز کرے گا، تو بندہ مجھ سے قریب ہو جائے، گناہ نہ کرے. ہماری سوسائٹی میں ابھی پہلا والا مسئلہ ہی حل نہیں ہوا، یہ تقویٰ کا پہلا مرحلہ. اس کے بعد اگلی سیڑھی مستحبات کی آتی، اس کے بعد والا اسٹیپ ہے مستحبات، یعنی وہ کام جن سے ثواب ملتا ہے، جیسے انفاق کرنا، عزاداری میں تبرک بانٹنا ایک مستحب عمل، واجب عمل نہیں. عزاداری کی بقا ایک واجب کفائی ہے، دونوں باتوں میں بہت فرق. عزاداری کو بچانا واجب کفائی ہے. مثال کے طور پر اگر ایک شخص مجلس میں نہیں آئے گا، کوئی شخص یہاں نہیں آیا، مجلسیں باقی ہیں، مجلسیں باقی رہیں گی، تو وہ شخص گناہگار نہیں ہے. اس لیے کسی کو زبردستی نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں مجلس میں جاؤ، ہو سکتا ہے وہ اس وقت نہ جائے، لیکن مجلس میں جانا بہرحال ایک مستحبی عمل، عزاداری مستحبی عمل، عزاداری میں تبرک بانٹنا ایک مستحبی عمل. اگر کوئی شخص مستحبات انجام دیتا ہے، نوافل انجام دیتا ہے، واجب نمازوں کے بعد نماز شب بھی پڑھ رہا ہے، نافلہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، نماز پہلا بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے، دعائیں بھی پڑھتا ہے، زیارت عاشورہ بھی پڑھتا ہے، مثلاً دعائیں جوشن کبیر ہے، جوشن صغیر ہے، اور بہت ساری دوسری چیزیں ہیں جنہیں پڑھنا چاہیے، بہترین چیزیں. لیکن یہ مستحبات اور نوافل، ان کا اسٹیپ دوسرا اسٹیپ. اگر کوئی واجبات ادا نہیں کرتا، محرمات سے پرہیز نہیں کرتا، اور یہ کام کر رہا ہے جو مستحبی ہیں، تو ان کاموں کی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ ہم واجب اور محرمات کے دائرے میں نہ آ جائے، محرمات سے پرہیز نہ کرے. اس وقت نافلہ نماز کی اہمیت ہے جب انسان اپنی واجب نمازیں پوری کرو. اسی لیے اگر کسی کی قضا نمازیں ہیں، شرعی حکم یہ ہے کہ پڑھ سکتا ہے انسان مستحبی نماز، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان پہلے اپنی قضا نمازیں پوری کرے، کیونکہ واجبات کے بارے میں سوال ہوگا. اگر کوئی شخص فجر کی نماز قضا کر رہا ہے اور نماز شب پڑھتا ہے، ہوتے ہیں بعض لوگ ایسے جن کو رات کو دیر تک جاگنے کی عادت ہوتی ہے، وہ نماز شب پڑھ لیتے ہیں، 2 بجے 3 بجے تک جاگتے ہیں اور نماز شب بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی آنکھ فجر کے وقت نہیں کھلتی. کراچی میں یہ مسئلہ ہے، لوگوں نے مجھے خود بیان کیا کہ ہم فجر کی نماز کے وقت نہیں اٹھ پاتے، نماز شب پڑھ لیتے. کتنی غلط بات ہے کہ کوئی شخص فجر کی نماز قضا کر رہا ہو جو واجب ہے اور نماز شب پڑھ لیتا ہے، ایسی نماز شب کا کیا فائدہ؟ فجر کی نماز کا اہتمام کرنا زیادہ ضروری ہے بنسبت نماز شب کے، کیونکہ نماز شب مستحبی عمل ہے اور فجر کی نماز واجب عمل. اگر کوئی فجر کی نماز قضا کرتا ہے تو گناہگار. نماز شب پڑھتا ہے بہت اچھا کرتا ہے، لیکن یہ اس وقت فائدہ مند ہے جب ہم اپنی باقی نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں، باقی جو واجب نمازیں ان کی کوالٹی اچھی کر رہے ہو، بھلے وقت پڑھ رہے ہو، اس میں ڈنڈی نہ مار رہے ہو، اس کو قضا نہ کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود بھیجے گا محمد صلی اللہ محمد وعجل فرجہ. پھر اللہ تعالیٰ اس حدیث قدسی میں آگے چل کر بیان کرتا کہ جب کوئی بندہ نافلہ بھی انجام دیتا ہے اس سے اور قریب تر ہو جاتا ہے، قرب خدا کے لیے یہ دو کام انجام دے دوں. پھر خدا نے متعال کہتا ہے پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں اور وہ میری آنکھ سے دیکھتا، وہ دیکھتا وہ ہے آنکھ خدا کی ہوتی. پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں، سنتا وہ ہے کان خدا کا ہو. میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، بولتا وہ ہے زبان میری ہوتی. پروردگار عالم کی طاقتیں اس کے پاس آنا شروع ہو جاتی، اللہ تعالیٰ اس کو قوتیں عطا کرنا شروع کر دیتے. اسے ایک حدیث میں اس طرح سے بیان ہوا کہ اگر کوئی شخص 40 دن تک خلوص کے ساتھ بغیر ریاکاری کے کوئی عبادت انجام دیتا ہے تو حکمت کے موتی اس کی زبان سے جھڑنا شروع ہو جاتا. حکمت اسی وقت آئے گی، علم جو نورانیت والا علم ہے اسی صورت میں آتا ہے جب ہم عمل کے دائرے میں آتے ہیں. پروردگار عالم انسان کو عطا کرتا ہے جب تک کہ انسان کوشش کرتا رہے. یہ کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، یہ کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی راہ میں کوششیں کریں اور لاپرواہی نہ برتیں، علم کے میدان میں اتریں. 2.25 مہینے کے بعد دین کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو ختم نہ کر دیں. ہماری ذمہ داری مجلس میں جانا تھا، بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر مدرسے جانا پڑتا ہے، استاد کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے تو علم حاصل کر. گھر میں بیٹھ کر بھی انسان علم حاصل کر سکتا ہے، بہت سارے ذرائع ہیں. اب الحمدللہ وسائل کی کوئی کمی نہیں، انٹرنیٹ بہت ساری جگہوں پر اکثر لوگوں کے پاس موجود ہے، کیسٹس بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں. کتاب سے دوستی کرنا سیکھ، کتاب پڑھنے کی انسان کو عادت ہونی چاہیے، ہر شخص کو کتاب پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے. اگر ہم کتاب پڑھتے ہیں ہمارے علم میں 1 سال کے بعد 365 دن کے بعد کتنا اضافہ ہوگا. فالتو چیزیں زندگی سے نکالیں گے تو اچھے کاموں کے لیے ٹائم ضرور بنے گا، ضرور نکل آئے گا اچھے کاموں کے لیے ٹائم، جب ہم بیکار وقت ضائع نہیں کریں. وقت کا بھی اسراف ہوتا ہے، اسراف صرف مال کا نہیں ہوتا بلکہ وقت کا بھی اسراف ہے. اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اوقات ضائع کر رہا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جس کے اوپر خواتین بہت زیادہ شکایت کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا، عبادت کے لیے ٹائم نہیں ملتا، ہمیں پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، کتاب نہیں پڑھ سکتے ہم. اس کی اصلی وجہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو ٹائم نہیں ملتا، بلکہ ٹائم کا ایک پورا اصول دنیا میں ایک مشہور ہے کہ انسان جس کام کو اہمیت دیتا ہے اس کے لیے ٹائم نکال لے. جو ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے ہم اس کے لیے وقت نکال لیتے ہیں. جس ماں کے لیے بچہ اہم ہے وہ بچے کو وقت دیتی ہے. بعض ماں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بچوں کو وقت نہیں دیتی اور باقی کام کر لیتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی پرائیورٹی بچے نہیں، جاب بھی کر لیتی ہیں بچوں کے ساتھ، ان کی پرائیورٹی جاب ہوتی ہے. وہی بچے جن کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین وقت نہیں نکال پاتی. اگر ہر شخص ہر عورت یہ سوچے کہ مجھے دو گھنٹے اپنے دینی کاموں کے لیے دن میں سے نکالنے، 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹہ اپنے دین کے لیے دینا، باقی دنیاوی کام تو ہماری زندگی سے ختم ہو ہی نہیں سکتے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، کپڑے بھی پہننے، یہ دنیا کے جھنجھٹ کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتے، لیکن 2 گھنٹے اگر آپ واجب نمازوں کے سمیت بتا رہے ہیں، ہم واجب نمازیں بھی پڑھیں، اس میں تعقیبات بھی پڑھیں، اس میں قرآن کریم کی 10-15 منٹ تلاوت بھی کر لیں، جیسے دعائے عہد کا تذکرہ بہت دفعہ میں کرتی ہوں کہ جو دعائے عہد غیبت کے زمانے میں پڑھنی چاہیے، امام کی آمد کے لیے جو لوگ منتظر ہیں ان کی زندگی میں کچھ حرکت تو ہونی چاہیے، امام نے کہا تم میرے ظہور کی تاجیل کی دعائیں کرو، اس میں تمہارے لیے بھی آسانی ہے، امام چاہتے کہ ہم دعائیں کریں لیکن بے معرفت دعائیں نہیں سمجھ کر، دعائیں عہد کو سمجھ کر پڑھے 5 منٹ لگتے ہیں، پابندی سے اگر کوئی شخص روزانہ یہ دعائیں عہد پڑھے اس کی عبادت کا ایک اہم جز، پابند بنائے اپنے آپ کو ہر اس کام کا جو ہم کر رہے ہیں، روزانہ کریں، جب روزانہ کریں گے تب اثر ہوگا، اگر کوئی شخص 15 منٹ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ 10-15 منٹ جا رہے عاشورہ ہی پڑھتی ہیں، میں اپنے طور پر بالکل صحیح حساب کر رہی ہوں، یعنی 1 گھنٹہ اگر کوئی شخص اپنی عبادت کے لیے نکال لے، کوئی خاتون کیونکہ زیادہ نہیں ہے زندگی میں، 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ عبادت کے لیے نکال اور 1 گھنٹہ تعلیم کے لیے نکال، علم حاصل کرنے کے لیے، وہ خواتین جو بہت ساری ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں ان کی بات کر رہی ہوں، وہ لڑکیاں جو وقت اور زیادہ نکال سکتی ہیں وہ تو یقیناً نکال سکتی ہیں، مثلا جن کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، ان کو کھانا نہیں پکانا، بچے نہیں سنبھالنا، ان کو گھر صاف ستھرا نہیں کرنا، یہ چلتے پھرتے بھی انسان کچھ کام انجام دے سکتا ہے، بعض لوگ انجام دے سکتے ہیں کہ چلتے پھرتے بھی کچھ سن لیں دیکھ لیں، اگر پڑھنے کا آپ کو موقع ملتا ہے 15 منٹ بھی انسان کچھ پڑھ لیتا ہے اس کو غنیمت شمار کریں، کوئی شخص اگر یہ زندگی میں سوچ رہا ہے کہ میں اچھا کام اس وقت کروں گا جب میں فارغ ہو جاؤں گا تو کبھی بھی اس کو یہ فرصت نہیں ملے، زندگی میں کبھی بھی کوئی انسان بالکل فارغ نہیں ہوتا، بالکل فراغت کا انتظار نہ کرے بلکہ اس کام کو اپنی پرائیورٹی بنائے، ایک بہت ہی اچھا واقعہ میں نے آخر زمان میں بیان کیا تھا ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے، اس کو ذکر کروں گی، درود بھیجے گا محمد والے، اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرجه، اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرجه، ایک استاد نے اپنے شاگرد سے کہا بڑے پتھر لے کر آؤ، اور تب تھا اس میں 2 بڑے پتھر ڈال دیے، ان کا اب اس میں جگہ بچی ہے، اس نے کہا کہ نہیں بچی کیونکہ بڑے پتھر جگہ گھیر لیتے، پھر استاد نے کہا کہ جو بجری لے کر آؤ، بجری لے کر آئے، اس بجری کو ڈالا گیا، استاد نے ہلایا بجری اور نیچے چلی گئی، تھوڑی اور بجری ڈالی، پھر کہا کہ مٹی لے کر آؤ، مٹی بھی ڈالی، اس کو ہلایا ٹب کو، وہ اور مٹی نیچے چلی گئی، پانی بھی ڈالا، آخر میں استاد نے کہا دیکھو تم کہہ رہے تھے کہ اس میں جگہ نہیں ہے، دیکھیں کتنی جگہ نکلی، کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے بڑے والے پتھر ڈالے تھے جو زندگی کے اہم اہداف ہوتے، اہم ہدف، سب سے پہلے انسان یہ سوچے کہ میری زندگی میں سب سے بڑا کام کیا ہے، اگر کسی کی زندگی میں کھانا پکانا بڑا کام ہو گیا تو پھر کبھی بھی وہ عبادت کے لیے نماز کے لیے وقت نہیں نکال سکتا، بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کھانا پکانے کی وجہ سے نماز اول وقت نہیں پڑھتی، کھانا پکانا زندگی کا ہم و غم نہیں ہے، انسان بھوکا نہیں رہے گا، سب کھانا کھاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، جسم کی طرف انسان کی توجہ پہلے جاتی ہے روح کی طرف بعد میں جاتی، جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے جیسے ابھی سیدہ کا ذکر کیا ایک سیدانی کا، اس کی نگاہ میں روح کی غذا زیادہ اہمیت رکھتی تھی، روحانی غذا کی زیادہ ضرورت، اس لیے روحانی غذا کی طرف جب توجہ زیادہ ہوگی تو یہ والا کام ہلکا ہو جائے گا، یہ پتھر اور بجری اور مٹی کی مانند جس کو کہیں نہ کہیں انسان ایڈجسٹ کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے عبادت نہ کی، کوئی جاہل رہ گیا صرف اس وجہ سے کہ ہم کیا کریں. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتی اس وجہ سے کہ ان کو روٹی پکانی ہوتی ہے اور سالن پکانا ہم بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کرتی, بچوں کے مسائل نہیں سنتی, بچوں کی اور ماؤں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. یہ بچے اپنی ماں کے قرب اور جوار کو, اس کی محبت کو, اس کی ہمدردی کو محسوس نہیں کرتے اور گلیوں میں جا کر کھڑے ہو جاتے اور بچے بگڑ جاتے. سب سے بڑی ذمہ داری, جو اہم ٹاسک ہے اس کو اپنی زندگی میں پہلے فل کرنا چاہیے. کچھ نہ کچھ زندگی میں کام ایسے رہ جاتے ہیں جو پینڈنگ میں ہوتے, کہ جو کام اہم ہیں ان کو پہلے انسان انجام دے, ان کو زندگی میں فل کرے, باقی کام بھی ہوتے رہتے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کو, اہل بیت کو, جس طرح سے کہ مولا نے کہا ختمی مرتبہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج محمد. نبی اکرم نے کہا کہ تم اس وقت تک ایمان کامل پر فائز نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری محبت, میری آل کی محبت, دین کی محبت تمہارے دلوں میں تمہاری اولاد سے زیادہ, تمہاری مال سے زیادہ, تمہاری ذات سے زیادہ نہ ہو. جب تک یہ محبتیں اس حد تک نہ بڑھ جائے ہم ایمان کامل پر فائز ہی نہیں ہو سکتے. اللہ ہم سے محبت کرے, ہماری خواہش ہے کہ پروردگار عالم ہم سے محبت کرے. ہم یہ دعویٰ رکھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے. نبی اکرم سے پروردگار عالم فرما رہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں, پھر اب اگلی بات کیا آئے گی؟ اگر یہ دعویٰ ہے کہ محبت رکھتے ہیں, فاتبعونی, بس اس کا لازمہ یہ کہ تم میری اتباع کرو, میری پیروی کرو, رسول کی پیروی کرو. رسول کی پیروی کریں گے تو اہل بیت کی بھی پیروی کرنا واجب ہے, لازمہ ہے. اے رسول اللہ نے کہا کہ حسین من نیوانا من الحسین, حسین مجھ سے, میں حسین سے ہوں, میرے آل کی پیروی کرو. فاتبعونی یحببکم اللہ, جب تم میری اتباع کرو گے, بغیر اتباع کے نہیں, جب تم میری پیروی کرو گے, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگے. پیروی رسول کے بعد محبت خدا کو جب ہم پائیں گے تو پروردگار عالم نے کہا کہ میں اسے عطا کروں, جو یہ چاہے گا, جو اس کی مرضی ہوگی, جو اس کی چاہت ہوگی وہ ہو جائے گی, کیونکہ ہم پھر کوئی ناجائز چاہت رکھیں گے نہیں. جو اللہ والا ہوگا وہ یہ چاہے گا کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا تو اس کو اللہ یہ کر دے, غارت کر دے, نعوذ باللہ, ایسے جملے اس کی زبان پر نہیں ہوں گے. برا کرے گا تو کہے گا پروردگار اس کو ہدایت دے دے, جو اہل بیت کا طریقہ تھا. اگر ان کے ساتھ کوئی برا کرتا تھا تو دعا کرتے تھے بار الہ اسے ہدایت دے دے, خدایا اسے نیکی کی توفیق دے دے. اگر کوئی برا کرتا تھا تو خود جا کر اس کے ساتھ نیک سلوک کرتے تھے, کیونکہ پھر انسان کا نفس نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے. درود بھیجے گا محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرج. اب جب تک لوگ مجلسوں میں نہیں جاتے غم رکھتے ہوئے کہ مجلس میں جائیں گے تو کھانا کیسے پکے گا, مجلس میں جائیں گے تو گھر کی صفائی کیسے ہوگی, مجلس میں جائیں گے تو فلاں کام کیسے ہوگا, بچہ ٹیوشن پہ کیسے جائے گا, کتنے مسائل ہیں بیچاری خواتین کے ساتھ, کیا کیا مینیج کریں, کیسے کیسے سوچ. جب جانا شروع کرتے ہیں تو پھر دیکھیے کھانا پکانا, پکانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی بعض اوقات, آپ کو خود بخود کھانے کا مسئلہ حل ہو جاتا. کھانا کوئی زندگی کا مسئلہ ہے؟ محرم دے تو آپ کے دنیاوی کام کتنے کم ہو جاتے, خود بخود پروردگار عالم مدد کرتا ہے. وہ چیزیں جو ہم نہیں سوچ رہے ہوتے حل ہونا شروع ہو جاتے. جب اللہ کی راہ میں ہم قدم رکھتے ہیں, جب ہم اہل بیت کے ذکر کو سننے کی خواہش رکھتے ہیں اور عمل کر لیتے ہیں تو مسائل آسان ہونا شروع ہو جاتے. زندگی کے مسائل کو بڑا کریں گے تو کبھی بھی ہم اہل بیت کے راستے کے اوپر نہیں چل سکتے. ان کو ہم چھوٹا کر کے دیکھیں گے تو پھر اہل بیت کے راستے پر چلنا آسان ہوگا. تاریخ اسلام نے اسی لیے ایسے نمونے دیے. بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے بیابان میں. نعوذ باللہ, اس واقعے کو دیکھنے کی ایک یہ دید بھی ہے, استغفر اللہ, خاکم میدان, کتنے ظالم تھے حضرت ابراہیم, اپنی زوجہ کو چھوڑ کر چلے گئے اتنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ، یہ بھی نہیں سوچا کہ بچے کو پانی کہاں سے ملے گا، خوراک کہاں سے ملے گی، اس بیوی کا کیا ہوگا. حکم خدا تھا ہمیں اور آپ کو مثال دکھانے کے لیے کر کے گئے. اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تو پھر آگے کی مت سوچئے کہ مستقبل میں یہ کیا ہوگا، رات کا کھانا کیسے پکے گا، یہ اتنی زندگی کا مسئلہ نہیں ہے. بیوی حاجرہ کو چھوڑ کر چلے گئے اور یہ سوچا کہ رازق خدا، پانی دینے والا بھی پروردگار ہے. بیوی حاجرہ کا کیا کام تھا؟ سعی کریں، جس کو آج ہم سب کر رہے ہیں، سعی کرنا ان کا کام تھا. سات چکر لگا لیے، جو کوشش کر سکتی تھی وہ کر لی، اس سے زیادہ نہیں کر سکتی تھی. انسان کی ایک لمٹ ہو، انسان کی ایک توانائی ہوتی، اس سے آگے وہ بڑھ ہی نہیں سکتا. کرنے والا پروردگار عالم، سب کچھ پروردگار عالم حل کرتا ہے، لیکن توکل کرنا ہمارا کام، بھروسہ کرنا ہمارا کام ہے، مینج کرنا ہمارا کام ہے، اللہ پر اعتماد رکھنا ہمارا کام. پروردگار عالم ہمیں اہل بیت کے جو بتائے ہوئے نمونے ہیں، جو مثال ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے. سید حمیری ایک بہت اچھے عالم دین، درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. صلی علی محمد و آل محمد و جل پرتم. مداح اہل بیت تھے سید حمیری، اور ان کی منزلت اتنی بلند ہے کہ آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام نے خواب میں دیکھا. صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. امام نے خواب میں دیکھا کہ مولا عرش پر گئے، اور پنجتن پاک علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں، اور مولا سب کو سلام کرتے ہیں. رسول اللہ کو سلام کیا، حضرت علی علیہ السلام کو سلام کیا، جناب سیدہ کو سلام کیا، امام حسن حسین کو سلام کیا. انہوں نے دیکھا کہ سید حمیری سامنے کھڑے ہوئے اور وہ مدح سرائی کر. رسول اللہ نے کہا کہ ان کو بھی سلام کرو، کیونکہ یہ زمین پر ہماری تعریف کرنے والے، ہمارا ذکر کرنے والے. آٹھویں امام نے انہیں بھی سلام کیا، اتنا بلند مرتبہ ہے سید حمیری. آٹھویں امام نے ان کے ذکر کو لوگوں کو بیان کیا. جب ان کا آخری وقت آیا، عالم احتضار، سخت وقت ہوتا ہے، مشکل وقت ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے جس وقت انسان کو واقعا اہل بیت کی حقیقی ضرورت ہوتی، اور اس کے لیے ہم دعائیں کرتے کہ پروردگار وقت مرگ، احتضار کے وقت میں، اس وقت جو نزا کا وقت ہو، اہل بیت کو ہماری مدد کے لیے ضرورت ہے، کیونکہ سخت وقت ہو. عالم احتضار تھا سید حمیری، ایک مشہور شخصیت ہے. ان کے محلے میں کچھ اہل بیت کے ماننے والے بھی رہتے تھے، کچھ اہل بیت کے دشمن بھی رہتے تھے. آخری وقت میں عیادت کے لیے اور ان کے حال احوال کو پوچھنے کے لیے سب لوگ جمع ہو، اگر کوئی مر رہا ہو، حالت بہت خراب ہو، تو نزدیکی لوگ، محلے والے بھی آ جاتے. کچھ وہ بھی تھے جو بغض و دعوت رکھنے والے تھے، تھے نزدیکی قریب میں رہنے والے، لیکن دل ساتھ نہیں تھے. کچھ وہ تھے جن کے دل بھی ساتھ تھے. لوگوں نے دیکھا کہ ان کے پیشانی کے اوپر، چہرے کے اوپر پیشانی سے شروع ہوا ایک سیاہ نقطہ، اور وہ پھیلتا ہوا پورے چہرے کے اوپر پھیل گیا، پورا چہرہ سیاہ ہو گیا. اور سید حمیری کرب میں ہے، اذیت میں ہے، تکلیف سے انہوں نے جملہ کہا کہ کیا علی کے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ جب انہوں نے جملہ کہا تو تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ سیاہی ختم ہو گئی، اور نورانی نقطہ ان کی پیشانی سے نمودار ہوا، پورا چہرہ روشن ہو گیا. درود بھیجے گا محمد و محمد و اجل پر. تو فل بدی انہوں نے کچھ اشعار عربی میں کہے تھے، اس کا بس مفہوم بتا رہے ہیں. سید حمیری نے اشعار پڑھے جس کا مفہوم یہ تھا کہ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مولا علی اپنے چاہنے والوں کی مشکلات میں مدد نہیں کرتے. پھر انہوں نے دوسری چیز یہ کہی، قبر تک، آخری وقت تک، علی کی محبت کو محبان علی اپنے دل میں رکھو. محبت ہو اہل بیت کی، دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار جب تک مرے اس وقت تک یہ محبت ہمارے ساتھ باقی رہے. اور اگلا پیغام انہوں نے اپنے شعر میں دیا، کہ تولا رکھو ان کی آل سے، آل سے بھی محبت رکھو، ان کے صاحبزادوں سے، باقی آئمہ سے بھی، زمانے کے امام سے بھی محبت کا اظہار کرنا، یہ تولا ہے، اور ان کے دشمنوں سے اظہار براءت کرنا. اساتذہ‌داران امام مولا علی آئے سید حمیری کے پاس اور انہوں نے بتایا کہ سارے گناہ میرے معاف ہو گئے، میں راہی جنت عدن ہو گیا، میں جنت کو دیکھ رہا ہوں. کیونکہ یہ بھی روایت ہے کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے، واقعی جو مودت کے تقاضے پورے کر رہا ہوتا ہے، ابھی اس کی جان حلق میں ہوتی ہے، پوری طرح سے نہیں مرا ہوتا، بہشت کو دیکھ لیتا ہے. بہشت دیکھتا ہے وہ شخص جو اہل بیت کا حق ادا کرنے والا ہوتا ہے، یقیناً وہ مدد کے لیے آنے والے ہوتے ہیں. آج اس فرش عزا پر بس ایک بہت مختصر سا پانچویں امام کا واقعہ ہے، اس کو بیان کروں گی. اور مصائب کی طرح بی بی ام رباب کا تذکرہ کرنا ہے، اس بی بی کا جو کربلا میں بھی قربانی دے رہی ہیں، بی بی سکینہ کو زندان شام میں بھی تنہا چھوڑ کر آ گئی، کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. پانچویں امام کا یہ واقعہ مودت اہل بیت کے حوالے سے ایک چاہنے والے مختصر کر کے بیان کروں. امام کی خدمت میں آئے کوفہ سے، امام محمد باقر مدینہ میں ہے اور کوفہ سے آئے، اتنی مشقتیں اٹھا کر آیا کہ حال بالکل خراب ہو چکا تھا اور احساس کر رہا تھا کہ بس اب مر جائے گا، چلنے کی سکت باقی نہیں. امام کا بھیجا ہوا شربت پیا تو محسوس کیا کہ پھر سے کھڑا ہو گیا، پھر سے طاقت آ گئی. جب والا کے پاس پہنچا تو گریا کرنے لگا، رونے لگا، بہت رویا. امام نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے مولا بہت عرصے کے بعد آپ کے پاس آنے کا شرف ملا، کیونکہ میں آپ سے بہت دور بیٹھا ہوں، آپ مدینہ میں ہیں، میں کوفہ میں ہوں. امام نے اس کو دلاسا دیا اور مولا نے کہا کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے یہی لکھا ہے، اہل بیت کے لیے بھی یہی ہے، میں یہاں پر ہوں، میرے جد امام حسین کربلا میں ہیں، ہم سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان دوریوں کے باوجود محبتوں کی جزا دے گا. پروردگار تمہیں دور سے بیٹھنے کے باوجود اگر ہم سے محبت رکھتے ہو تو جزا دے گا. آج ہم نے اپنے امام سے کہتے ہیں کہ مولا ہم آپ سے دور ہیں، آپ پڑھتے ہیں غیبت میں ہیں، لیکن ہمارے دل میں آپ کی محبت، ہمیں بھی اس جزا کا مستحق بنا دے پروردگار. کربلا میں امام حسین ہے اور بی بی ام رباب ایک سال کے بعد بعد کربلا شہادت پر، وہ بی بی جو ایک سال تک امام کے غم میں سائے میں نہیں بیٹھی، کیونکہ اپنے وارث کی لاش کو دھوپ میں جلتا ہوا دیکھا، کہتی تھی میں کیسے برداشت کروں کہ امام کی لاش دھوپ میں جلتی رہی اور میں سائے میں بیٹھ جاؤں. ایک سال تک زندہ رہی اور کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. ذرا قبروں کا تصور کریں کہ بی بی ام رباب کا خاندان کیسے لوٹا، کہ ایک قبر امام حسین کی کربلا میں ہے اور تاریخ میں لکھا ہے کہ جب سید سجاد نے لاشوں کو دفن کیا تو جناب علی اکبر کو امام کے ایک سرانے امام کے سائیڈ میں ایک طرف دفن کیا اور علی اصغر کے لاشے کو امام کے سینے کے اوپر دفن کیا. جو کربلا کی زیارت کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مولا کی قبر شش گوشہ ہے اور لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر علی اکبر دفن ہے اور یہاں حضرت علی اصغر دفن. ایک بچی کو زندان میں چھوڑ کر آئی بی بی ام رباب کی ایک نشانی شام میں ہے اور خود بی بی ام رباب مدینہ میں. مدینہ میں کہرام برپا ہوا ہوگا، ایک مرتبہ مدینہ میں دوبارہ سے قیامت آئی ہوگی جب بی بی ام رباب کا جنازہ دفن ہوا ہوگا. آج ہم پرسہ دینے آئے ہیں بی بی ام رباب کا، جناب سیدہ کو، امام زمانہ کو، اس بی بی کا جس نے اپنی چھ مہینے کی قربانی پیش کی. عزاداران امام کتنا سخت امتحان تھا امام حسین علیہ السلام کا جب مولا شش ماہ علی اصغر کو، اس بچے کو جس کا گلا چھدا ہوا تھا، جو پیاسا شہید کیا گیا تھا، خیمے کی جانب لے کر آ رہے تھے. تاریخ میں کہا ہے سات مرتبہ امام حسین آگے بڑھے، سات مرتبہ پیچھے ہٹے، ہر بار یہ خیال آتا تھا کہ میرے باپ کو کیا جواب دوں. جب خیمے سے لے کر چلے تھے علی اصغر کو تو ام رباب سے بہت حسرت و یاد سے دیکھا کہ علی اصغر جا رہا ہے, جو گیا وہ واپس نہیں آیا. یہ میرا مجاہد, 6 مہینے کا وہ مجاہد جو نہ زرہ پہن سکتا ہے نہ تلوار اٹھا سکتا ہے, لیکن کیا قیامت برپا کی کربلا میں علی اصغر نے کہ جب امام حسین علی اصغر کو لے کر آئے ہیں تو تاریخ نے بھی کہا ہے کہ اشیاء کی فوج گریا کرنا شروع کر دیتی. جبھی تو میرے ساتھ نے ہرملا سے کہا تھا, ہرملا اقتا کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دو, کہیں ایسا نہ ہو عمر سعد کی فوج بغاوت کر جائے. ہرملا وہ ملعون جو شقی ترین سخت فوج ہے اشیاء کا, کہتا ہے میرے 3 تیر اس وقت ضائع ہوئے جب مجھے عمر سعد نے کہا کہ علی اصغر کے گلے کا نشانہ. کیوں 3 تیر ضائع ہوئے تھے؟ ہرملا خود بیان کر رہا, اس لیے ماہر تیر انداز کے جس نے عباس کی مشکیزے کو چھیدا, وہی ہرملا جس نے امام حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا تھا, یہ وہی ہرملا ہے. لیکن جب مادر کا معاملہ آیا, علی اصغر کی ماں کا معاملہ آیا, تو کہتا ہے میرے ہاتھوں میں لرزش آ گئی, 3 تیر میرے ضائع ہوئے, کیونکہ علی اصغر کی ماں خیمے کے دروازے پر کھڑی انتظار کر رہی, بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا. حضرت جناب ام رباب نے علی اصغر کے لاشے کو دیکھا تو ایک جملہ کہا, ہے علی اصغر کیا تیرے برابر کے گھوٹ بھی جمع ہوتے؟ 6 مہینے کا بچہ جب مدینے سے لے کر چلی تھی تو علی اصغر چند دن کے بچے کو مدینہ سے لے کر چلی, سفر کیا کوفہ, شام کا سفر بھی کیا, لیکن اب گودی خالی ہو چکی, بس سکینہ رہ گئی. سکینہ کو بھی شام میں کھو دیا. بہت مختصر مسائل پڑھوں گی. بی بی عمر رباب کو پرسا دینا, اس 4 سالہ بچی کی, اس بچی کا جس کے لیے امام حسین نے کہا مجھے وہ گھر پسند نہیں جس میں رباب اور سکینہ, وہ سکینہ جو بابا کے سینے کے اوپر سویا کرتی تھی. جب بیوی کو رہائی ملی, بیوی عمر رباب زندان کو چھوڑ کر جا رہی, تو تاریخ میں لکھا ہے سارا قافلہ تیار ہو گیا, سید سجاد نے دیکھا کہ ماں عمر رباب نہیں ہے, بیوی نظر نہیں آ رہی, قافلے میں بیوی عمر رباب موجود نہیں. اب جو ڈھونڈنا شروع کیا تو کیا دیکھتے, قبر سکینہ پر لپٹ کر بیٹھ کر رہی ہے بیوی. اے بیٹی اٹھو, بہت ارمان تھا رہائی کا, تو پوچھا کرتی تھی اماں کب مدینے جائیں گے, کب نانا کا روضہ دیکھیں, کب دادی فاطمہ کی قبر پر جائیں گے. بیٹی اٹھو, سب رہا ہو گئے. میری بچے کی قبر پر چراغ روشن کر دینا. سکینہ کو تاریکی سے بہت ڈر لگتا تھا, جب کبھی آنا پانی ڈال دینا. عالم الذین ظلموا ایام قلب یقلبون. محمود اشرک من اللہ, خدا آپ لوگوں کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. یا محمود و بحق محمد, یا علی و بحق علی, یا فاطر السماوات بحق فاطمہ, یا محسن و بحق الحسن, یا قدیم الاحسان بحق الحسین. یا اللہ یا اللہ یا اللہ, پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما, اللہ بحق محمد و آل محمد. جتنے مومنین و مومنات التماس سے دعا کہتے ہیں, جو جائز حاجت رکھتے بار اللہ ان کی جائز حاجات کو مقبول فرما. پروردگارہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے تو خیر و رازقین ہے, انہیں رزق کے وافر عنایت فرما. بار اللہ بحق محمد و آل محمد, جو مومنین و مومنات بیمار ہیں تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں, امام سید الساجدین کا جو کربلا میں مریض تھے, تمام مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. بار الہ بحق محمد وآل محمد، جو جو مومن و مومنات جو زیارت کے مشتاق ہیں، بیت اللہ مدینہ منورہ نجف اشرف کربلا مولا شام و ایران کی زیارات سے فیضیاب فرما، بار الہ بحق محمد وآل محمد، جتنے مومن و مومنات دین کے خدمات میں مصروف ہیں، جو عزاداری میں مالی خدمات انجام دے رہے ہیں، پروردگارہ ان کے مال میں وسعت عطا فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما، جو لوگ اپنے جسم و جان سے خدمات انجام دے رہے ہیں، خداوندہ بحق محمد وآل محمد ان کے بدن کو طاقت و توانائی عطا فرما، پروردگارہ بحق محمد وآل محمد جو علمی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے علم میں اضافہ فرما، صاحبان علم کو اعمال صالحہ کی توفیقات سے نواز، پروردگارہ جو بے اولاد ہونے اولاد صالح عنایت فرما، اپنی اولاد کی سب کو صحیح پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ بحق محمد وآل محمد خصوصاً بی بیوں میں رباب کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، تمام بیویوں کو اپنے پردے کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ بحق محمد وآل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کاموں سے نزدیک کر دے جس سے امام کے ظہور میں تاجیل ہو سکے، پروردگارہ ہمیں ان کاموں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق دے جس سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔